اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فطرتاً ہر انسان ایکسلنس کو پسند کرتا ہے، چنانچہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری جاب ایکسلنٹ ہو، میرا بزنس ایکسلنٹ ہو، میرا گھر ایکسلنٹ ہو، میری بیوی ایکسلنٹ ہو، میرے بچے ایکسلنٹ ہو، وہ ہر چیز میں، حتیٰ کہ میری گاڑی بھی ایکسلنٹ ہے، ہر چیز میں فطرتاً یہ ایکسلنس کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ایکسلنس حاصل کیسے کر سکتے ہیں. ایکسلنس بائی چانس نہیں ملتی کہ جی بس اچانک ایسا ہو گیا. ایکسلنس ایک ہیبٹ کا نام ہے. ایکسلنس انسان کو ایفرٹ سے ملتی ہے، چنانچہ جو بندہ ایفرٹ کرتا ہے جس فیلڈ میں بھی ہو، دین کے فیلڈ میں ہو تو دین میں آگے بڑھ جائے گا، دنیا کے فیلڈ میں ہو تو دنیا میں آگے بڑھ جائے گا. آپ ان لوگوں کی زندگیوں کے حالات پڑھیں کہ جنہوں نے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے، دنیا میں ریکارڈ سیٹ کیے، ان کی زندگی میں آپ کو بہت محنت نظر آئے گی. ایک نوجوان اپنے حالات زندگی کے بارے میں لکھتا ہے کہ میری عمر ابھی 4 مہینے تھی جب میری والدہ نے مجھے سوئمنگ کاسٹیوم پہنا کر سوئمنگ پول کے اندر پھینک دیا. 4 مہینے کی عمر، اور چونکہ کاسٹیوم کے اندر فلوٹنگ کے لیے چیزیں بنی ہوتی ہیں تو بچہ ڈوبتا نہیں ہے، پانی کی سرفس کے اوپر ہی رہتا ہے اور ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. چنانچہ آج کل اگر آپ کسی سوئمنگ انسٹیٹیوٹ میں جائیں جو سکھاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں جی کہ بچے کی عمر کتنی ہے، آپ کہیں 8 مہینے، وہ کہتے ہیں نہیں، اٹس ٹو لیٹ، بچے کو اس سے پہلے لانا چاہیے. دستور یہ ہے سائنٹیفکلی کہ بچہ کرال کرنے سے پہلے اگر سوئمنگ شروع کرے گا تو اس کی باڈی کے ریفلیکشن صحیح ہوں گے. اب بتائیں بچہ کرال کرتا کتنی چھوٹی عمر میں ہے، اس سے بھی پہلے سے سوئمنگ سکھانی پڑتی ہے. اگر بچے نے کرالنگ شروع کر دی اور آپ پھر اس کو لے کے جائیں تو انکار کر دیتے ہیں، نہیں جی ہم اس کو نہیں سوئمنگ سکھا سکتے، یہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا جس پہ پہنچنا چاہتے ہیں. سائنس بتاتی ہے کہ بچہ اگر 9 مہینے کا ہو اور اس کو بغیر کسی سپورٹ کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ اپنے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بچ سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ 4 مہینے کی عمر سے میری والدہ نے مجھے سوئمنگ پول میں ڈالا، پھر اس کے بعد ہر روز میں 2 گھنٹے کم از کم سوئمنگ پول کے اندر گزارتا تھا اور سوئمنگ کرتا تھا، حتیٰ کہ 30 سال کی عمر میں آ کر وہ نوجوان ورلڈ چیمپئن بنا. تو آپ سوچیں اس نے کتنی محنت کی ہوگی کہ 4 مہینے سے لے کر 30 سال کی عمر تک، آلموسٹ اوور 30 ایئرز اس نے پورے محنت کی، سوئمنگ سیکھی اور پھر وہ ورلڈ چیمپئن بنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے سائنس کا ہے یا کھیل کا ہے یا دین کا ہے، ہر فیلڈ میں بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے تب اس کو ایکسلنس ملتی ہے. ایک مرتبہ میں مائک ٹائسن کے حالات پڑھ رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم ورلڈ چیمپئن بن گئے ہو ہیوی ویٹ باکسر، تو تم نے یہ کیسے جو ہے وہ درجہ حاصل کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھی میں اکیلا اس وقت باہر سڑکوں کے اوپر جاگنگ کر رہا ہوتا تھا، میری فیملی میرے بچے آرام کر رہے ہوتے تھے اور میں اکیلا اس وقت گھر کے جم کے اندر ورک آؤٹ کر رہا ہوتا تھا، کبھی میں لیدر کے پلو کو مکے مارتا تھا، کبھی کچھ کرتا تھا، کبھی ٹریڈ میل کے اوپر بھاگتا تھا اپنے جسم کو فٹ بنانے کے لیے. اور میں نے اس کے اوپر بہت محنت کی کہ میرا جسم بہت فٹ ہو جائے تاکہ میں مقابلہ اچھا کر سکوں، اور اس کی وجہ سے پھر اب میں جو ہے ورلڈ چیمپئن بن گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ساؤتھ کے افریقہ میں ایک سانپ ہے جس کو کہتے ہیں بلیک ممبا. بلیک ممبا ایک سانپ ہے، یہ کوبرا ہوتا ہے اور یہ بہت کوئک اور بہت تیز سانپ ہے. اوف، اتنا تیز ہے کہ یہ جب حملہ کرتا ہے تو 8 فیٹ پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ ایڈوانس کرتا ہے ٹارگٹ کی طرف. 1 سیکنڈ میں 8 فیٹ، یعنی 8 فیٹ پہ کوئی بندہ کھڑا ہو تو یہ 1 سیکنڈ میں اس کو بائٹ کر لے گا، اور بندہ تو پرسیو بھی نہیں کر سکتا اتنی تھوڑی دیر میں کہ مجھے بائٹ کیا گیا یا نہیں. چنانچہ بندے کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہاں مجھے سانپ نے کاٹا ہے، جب کاٹ رہا ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا تیز ہے یہ. یعنی اگر سانپ کی دنیا میں کوئی شیطان ہوتا تو بلیک ممبا وڈ ہیو بین دی ڈیول آف دی ریپٹائل ورلڈ. یہ اتنا کوئک اور اتنا تیز اور خطرناک سانپ ہے، اور اس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ یہ اگر کسی کو ٹارگٹ کر لے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے، بائٹ کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بلیک ممبا اس قدر کوئک سانپ ہے، 8 فیٹ پر سیکنڈ کی رفتار سے وہ ایڈوانس کرتا ہے اپنے ٹارگٹ کی طرف. اور مائک ٹائسن کے حالات میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو اپنے اپوننٹ پر پنچ مارتا تھا، مکہ مارتا تھا، تو اس کے مکے کی رفتار 32 فیٹ پر سیکنڈ تھی. اللہ اکبر کبیرہ، میں تو پڑھ کے حیران ہو گیا کہ 32 فیٹ پر سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 32 فیٹ ایڈوانس کرتا تھا اس کا مکہ. اس لیے تو اپوننٹ کو مکہ پڑ جاتا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا ہوا کیا، اور وہ ناک آؤٹ ہو جاتا تھا. اب اس نے کتنی محنت کی ہوگی کہ اس نے اس سپیڈ کو اچیو کیا. 32 فیٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ کو اچیو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے بھی دنیا میں ریکارڈ بنائے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوب محنت کی، اور ایفرٹس کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے ایکسلنس حاصل ہوئی. تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے، ایک آسٹریلین ایسٹرونیٹ تھا اور اس کو پیراشوٹ سے جمپنگ کا بہت شوق تھا. تو اس نے جہاں سے خلا شروع ہوتا ہے، سپیس شروع ہوتی ہے، وہاں سے زمین کے اوپر اس نے جمپ کیا تھا. تو ہمیں اس کی ڈاکومنٹری دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ عجیب چیز تھی کہ سپیس جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کے اوپر یعنی گریویٹیشنل فورس ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اس نے جمپ کیا زمین کے اوپر، اور یہ واقعی زندگی موت کا مسئلہ تھا. تو جب اس نے جمپ کیا تو شروع میں تو اس نے ورل کرنا شروع کر دیا، یعنی گھومنا شروع کر دیا، اور وہ اتنی تیزی سے گھوم رہا تھا کہ اس کی ہارٹ بیٹ بڑھنی شروع ہو گئی. سکرین پہ اس کی ہارٹ بیٹ بھی آ رہی تھی، اور اس کی ہارٹ بیٹ 180 تک چلی گئی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ 220 تک ہوتی ہے، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ گھٹتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ عام بندہ جب اپنے ہارٹ کو چیک کرواتا ہے تو ٹریڈ مل کے اوپر اس کو بھگاتے ہیں اور اس کی ہارٹ بیٹ کو 120 سے اوپر نہیں جانے دیتے، کیونکہ 120 کے اوپر اس کو ہارٹ اٹیک کی پوسیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو آرٹریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر بلاک نو تو 120 پہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو 120 سے اس کو اوپر نہیں جانے دیتے، اس کی پھر رفتار نہیں بڑھاتے. لیکن اس کے دستور یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی عمر فرض کرو 60 ایئرز ہے تو اس کو ٹریڈ میل پہ اگر بھگانا ہے تو 200 - 60 یعنی 160 اس کی میکسیمم ہارٹ بیٹ ہوگی. اگر 100 سے اوپر گیا تو اس کو ہارٹ اٹیک پھر یقینی ہو جاتا ہے. تو اس کی سپیڈ کو 120 سے اوپر بالکل نہیں جانے دیتے. مجھے چونکہ اس کا پتا تھا میں اس آدمی کی ہارٹ بیٹ پہ خاص نظر رکھ رہا تھا کہ اس کی ہارٹ بیٹ کتنی ہے. جب اس نے ویل کرنا شروع کیا تو اس کی ہارٹ بیٹ 180 تک گئی. اس کا مطلب یہ کہ وہ ریڈ زون میں چلا گیا تھا مگر اس کی باڈی اتنی سٹرونگ تھی کہ اس نے اس کو سروائیو کیا. ایک دو منٹ تک اس نے 180 کا جو ہارٹ بیٹ تھی اس کو سروائیو کیا اور پھر وہ نیچے جب گرنا شروع ہوا تو گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ جیسے گولی تیزی کے ساتھ جاتی ہے اس نے زمین پر اس تیزی کے ساتھ گرنا شروع کیا. اس وقت اس کی سپیڈ کتنے کلومیٹر پر منٹ کی تھی یعنی اتنی تیزی سے وہ زمین پر گر رہا تھا کہ کئی کلومیٹر پر منٹ کی رفتار تھی. اب اتنے کلومیٹر پر منٹ کی جو رفتار ہے یہ اٹسیلف بہت ڈینجرس ہوتی ہے اور اس میں اس کی ہارٹ بیٹ جو تھی وہ زیرو ہو گئی اور گڈ کوئی 25 سیکنڈ تک اس کی ہارٹ بیٹ بالکل زیرو رہی. اب یہ سیکنڈ جو ہے سیچویشن تھی کہ جس میں پھر اس کے لیے مسئلہ تھا. آدمی کی ہارٹ بیٹ زیرو ہو جائے اور بلڈ ہارٹ بلڈ کو پمپ کرنا ہی بند کر دے تو بندہ تو فوت ہو جاتا ہے. لیکن اس سیچویشن میں بھی اس نے سروائیو کیا اور 25 سیکنڈ کے بعد دوبارہ پھر اس نے جو ہے نارمل ہونا شروع ہو اور اس نے بولا اس نے آواز دی کہ میں نارمل ہوں اور میں سینسز میں ہوں اپنے. اور پھر اس نے وہاں اپنے پیراشوٹ کو کھولا اور زمین کے اوپر اس نے آرام سے جمپ کر لیا. تو اس ڈاکومنٹری کو دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی کہ یا اللہ اس بندے نے کتنی محنت کی ہوگی کہ اس نے 180 ہارٹ بیٹ کے ریٹ پر بھی سروائیو کیا اور 20 منٹ تک یا 25 منٹ تک زیرو کے اوپر بھی سروائیو کیا. ہم جیسا بندہ اگر اوپر سے نیچے گرے تو ہم تو راستے میں ہی مر جائیں. ہم تو اس کو ویتھسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے. لیکن وہ اس نے پھر بتایا انٹرویو میں کہ میں نے بہت مرتبہ جمپ کیا ہے اور اپنی باڈی کو میں نے اس کے قابل بنایا ہے کہ ان تمام جو ہے ایکسٹریمز کو ویتھسٹینڈ کر سکے. تو دنیا میں جس بندے نے بھی کسی بھی فیلڈ میں ایکسلنس حاصل کی ہے اس نے محنت کی ہے اور محنت کے نتیجے میں پھر وہ بندہ ایکسلنٹ مقام پا گیا. دین کے میدان میں بھی جن لوگوں نے ایکسلنس حاصل کی یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے بہت محنت کی. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے ان کا نام تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جب ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے کہ ایک بڑے عالم آ گئے میں ان کے اکرام کے طور پہ ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہوں اور خود ایک طرف ہو جاتا ہوں. اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسی عظیم ہستی جن کے علم کا اکرام کر رہی ہو تو وہ کتنا بڑا انسان ہوگا. اور انہوں نے یہ مقام کیسے پایا؟ انہوں نے اپنی زندگی میں 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. ہم اگر اپنی لائف کو دیکھیں نا تو سکول کالج یونیورسٹی میں میرے اندازے سے 100 سے 200 استاد ہوں گے جن سے ہم نے پڑھا ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. 100 سے 200 استادوں سے ہم نے پڑھا ہوگا اور انہوں نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. محنت کی ہوگی نا. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا کہ ان کے زمانے میں ان کے ایک درس کے اندر 40000 طلباء پڑھا کرتے تھے. 40,000 طلباء ایک وقت میں ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے. حضرت شیخ حدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، تو جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو لوگ ان سے حدیث سن کے اس کو آگے اونچی آواز سے پڑھتے تھے، یعنی مکبر جیسے ہوتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ 1100 بندے ان کے مجمع میں مکبر ہوتے تھے. 1100 بندے جس مجمع میں مکبر ہوں گے وہ کتنا بڑا مجمع ہوگا، اتنے لوگ ان سے حدیث پاک پڑھا کرتے تھے. ایک اور بزرگ گزرے جنہوں نے واقعی ایکسلنس حاصل کی، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمت اللہ علیہ. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 600,000 صحیح اور غیر صحیح احادیث کو یاد کیا اور ان میں سے چھانٹ کر سارٹنگ کر کے میں نے تقریباً 2000 احادیث کو بخاری شریف میں جمع کیا. تو 2 سے 3 ہزار احادیث ہیں بخاری شریف کی کل، اور اس کو کن میں سے فلٹر کیا؟ 600,000 احادیث میں سے. اتنی انہوں نے محنت کی، جس کی وجہ سے ایک ایسی کتاب انہوں نے لکھی کہ جس کے بارے میں ساری دنیا کے علماء متفق ہو گئے کہ بخاری شریف اسحل کتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتاب یہ ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ نے محنت کتنی کی. ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ان کو طبیب کے پاس لے جایا گیا، تو طبیب نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس بندے نے کبھی مرچ کھائی نہیں ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ حضرت، طبیب کہتا ہے کہ آپ نے تو کبھی مرچ ہی نہیں کھائی. تو کہنے لگے کہ ہاں، پچھلے 18 سال گزر گئے، مجھے کبھی سالن کھانے کا موقع نہیں ملا. 18 سال گزر گئے، میں نے سالن ہی نہیں کھایا. ان کا حضرت پھر کھاتے کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ 18 سال میں 8 سے 10 دانے نٹس کے کھا لیتا ہوں، بادام کے، اور وہی میرا کھانا ہوتا ہے، میں 24 گھنٹے اس کے اوپر گزار لیتا ہوں. یعنی 10 بادام کھا کے پورا دن گزار لیتے تھے اور اپنا باقی پورا وقت حدیث کے یاد کرنے میں لگاتے تھے. کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ محنت کرنے والوں نے اتنی بھی محنت کی ہوگی کہ 18 سال 10 بادام روز کھا کے گزارا کر لینا اور اپنے پورے وقت کو حدیث پاک کے یاد کرنے میں گزارا. تو جن لوگوں نے دنیا میں ایکسلنس حاصل کی، دین کے میدان میں یا دنیا کے میدان میں یا کھیلوں کے میدان میں، آپ ان کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بہت ایفرٹس کی، بہت محنت کی. انہوں نے زندگی میں ہزاروں مین آورز لگائے اپنے فیلڈ میں، جس کی وجہ سے پھر وہ ایکسلنٹ لوگ بنے. اس کائنات میں سب سے ایکسلنٹ لائف اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے. چنانچہ آپ اگر لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں، تو کوئی بڑا جرنیل بنا اور اس نے دنیا کے فتح کر لیا، کوئی بڑا بادشاہ بنا اور اس نے بڑی اچھی حکومت کی، کوئی بندہ بڑا سائنسدان بنا اور اس نے بڑی چیزیں دریافت کی، کوئی بندہ بڑا ڈاکٹر بنا اور اس نے بڑے مریضوں کو فائدہ پہنچایا. لیکن آپ ایک چیز غور کریں گے کہ ان تمام کے حالات زندگی جب لکھے گئے تو آخر پہ لکھا گیا کہ ان کا تو پروگرام اور بھی بہت کچھ کرنے کا تھا، زندگی نے وفا نہ کی اور ان کو دنیا سے جانا پڑا. چنانچہ کسی شاعر نے بڑا اچھا کلام لکھا، ان کے حالات زندگی کے آخر پہ لکھا گیا، بڑے اچھے اشعار تھے اور وہ کچھ اور بھی لکھنا چاہتے تھے مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور ان کو دنیا سے جانا پڑا. اس کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی کامل نہیں تھی، ادھوری رہ گئی. کچھ کام ایسے تھے جو ابھی بن کیے وہ دنیا سے چلے گئے، بغیر کیے نہیں کر سکے اس کو. حتیٰ کہ بڑے بڑے مشائخ آئے اور انہوں نے اصلاح کا کام کیا اور لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا، اور ان کے بھی حالات زندگی میں لکھا کہ لاکھوں مریدین نے ان سے فائدہ اٹھایا، وہ اور بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ دنیا سے چلے گئے. کتابیں لکھنے والوں نے کتابیں لکھی بڑی اچھی اچھی، ان کے حالات زندگی میں لکھا گیا کہ جی وہ چاہتے تھے کہ اور ٹاپکس کے اوپر بھی کتاب لکھے، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا، اس لیے وہ نہ لکھ سکے اور دنیا سے چلے گئے. ہر عظیم انسان کے حالات زندگی میں یہی لکھا گیا کہ وہ اور بھی کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہ سکا، چونکہ ان کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا تھا. گویا اتنے بڑے بڑی عظیم ہستیاں جو دنیا میں آئیں تو وہ بھی اپنی زندگی کامل نہ گزار سکیں، نہ کافی، یعنی ان کی زندگی ناقص زندگی تھی، کچھ چیزیں رہ گئی تھی. صرف ایک ایسی ہستی ہے پوری تاریخ انسانیت میں کہ جنہوں نے 124,000 صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر رات کی تاریکی میں نہیں، دن کی روشنی میں کہا کہ اے لوگو، جو مقصد میں دنیا میں لے کے آیا تھا کیا میں اس کو پورا کر چکا ہوں؟ اور 124,000 صحابہ نے اس کی تصدیق کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو آگے پہنچا دیا، نصح الامہ، امت کو آپ نے نصیحت کر دی، آپ جو مقصد دنیا میں لے کے آئے تھے اس مقصد کو آپ نے پورا کر دیا. جب لوگوں نے گواہی دی، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اے اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ میں جس مقصد کو لے کے دنیا میں آیا تھا میں نے اس مقصد کو پورا کر دیا. یعنی تاریخ انسانیت میں اگر کوئی زندگی کامل ہے تو وہ صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، باقی کوئی زندگی کامل نہیں ہے. باقی لوگ اور کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن موت آ گئی اور وہ نہ کر سکے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے اس کام کو کر کے دکھا دیا. یہ ہے ایکسلنس. اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی بھی تربیت ایسے فرمائی، ان کو محنت کرنا سکھایا، اور صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگیوں میں بہت جو ہے وہ کارنامے انجام دیے. چنانچہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھوائے تو اس زمانے میں عبرانی زبان عام استعمال ہوتی تھی، جیسے آج کل کے دور میں انگلش زبان عام استعمال ہوتی ہے، مگر عرب لوگ عبرانی زبان جانتے نہیں تھے. چنانچہ ایک یہودی تھا جو عبرانی زبان کا ماہر تھا، اسے بلایا گیا اور اسے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لکھو، اور اس نے لکھا اور یہ خط بھیجے گئے. چند دنوں کے بعد ایک صحابی آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک یہودی کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، کیا پتا جو ہم نے کہا ہے اس نے وہی لکھا یا کچھ اور لکھا، ہمیں تو نہیں پتا، تو اگر آپ اجازت دیں تو عبرانی زبان میں ہی سیکھ کے آ جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ وہ صحابی عرب سے آگے گئے ان ملکوں میں جہاں عبرانی زبان سکھائی جاتی تھی اور بولی جاتی تھی، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مہینے کے اندر پوری زبان سیکھ کے واپس آ گئے. آپ بتائیں 3 مہینے میں کسی غیر زبان کو سیکھنا کوئی آسان کام ہے؟ بہت تھوڑا وقت ہے زبان سیکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے 3 مہینے میں زبان سیکھی اور آ کے پھر اس میں خود خط و کتابت لکھنی شروع کر دی. تو صحابہ کرام نے واقعی محنت کی، اور اس محنت کی وجہ سے پھر وہ دنیا کے اندر بڑے عظیم ہستیاں بن کر زندگی گزار گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک انگلش رائٹر لکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دی لینڈ آف عربیا بیکیم دی نرسری آف ہیروز، کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عرب کی زمین جو تھی یہ ہیروز کی نرسری بن گئی. یعنی جیسے پھولوں کی نرسری ہوتی ہے تو لاکھوں پھول، ہزاروں پھول، ایسے ہی عرب کی زمین ہیروز کی نرسری بن گئی. جو بندہ اٹھتا تھا وہ ایک عظیم شخصیت بنتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ایکسلنس حاصل کرنے کا راز بتا دیا، انہوں نے محنت کی اور واقعی وہ دنیا میں ہیروز بن کے زندگی گزار گئے. آج ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایکسلنس کو حاصل کریں تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور خوب ایفرٹس کر کے اپنی زندگی میں اپنے گولز کو اچیو کرنا پڑے گا. تو ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے کہ گول کو کلیئر کر لیا جائے. انسان جو منزل ہے اس کو کلیئر کر لے کہ ہاں یہ میرا گول آف لائف ہے. گول کلیئر ہونا چاہیے. اگر بندے کا گول ہی کلیئر نہیں ہے تو ایکسیلنس نہیں حاصل کر سکے گا. جب گول کلیئر ہو جائے پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے اس کے لیے ایفرٹس کی جائیں. تو نان سٹاپ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. محنت کرنی پڑتی ہے, مین آورز لگانے پڑتے ہیں, اپنے کام کے اوپر لگے رہنا پڑتا ہے, تب جا کے انسان کو اس فیلڈ میں مہارت حاصل ہوتی ہے. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ پھر اپنے بڑوں سے دعائیں بھی کروانی پڑتی ہیں. والدہ سے, والد سے, استادوں سے, اپنے بڑوں سے دعائیں کروانا. کیونکہ جب دعائیں بڑوں کی شامل ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کر دیتے ہیں, کام کو سیدھا کر دیتے ہیں اور بندہ ایکسیلنٹ بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے. جب اس عاجز نے کالج میں امتحان دیا تو الحمدللہ کہ رول آف آنر حاصل کیا, پورے کالج میں ٹاپ کیا. اور جس سال میں نے رول آف آنر حاصل کیا اسی سال میں سوئمنگ کا چیمپئن بھی بنا اپنے کالج میں. یونیورسٹی کے تحت مقابلے ہوئے تھے اور اس میں میں نے ون کی تھی چیمپئن شپ. تو ہمارے کالج کے پرنسپل بڑے خوش تھے کہ ایسا تو ہوتا ہے کہ لوگ چیمپئن بن جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے فرسٹ آ جاتے ہیں, لیکن ایک ہی طالب علم دونوں کام کرے یہ بڑا نایاب ہے. بہت کم ہوتا ہے. جو پڑھائی میں آگے ہوتے ہیں وہ کھیلوں میں پیچھے ہوتے ہیں, جو کھیلوں میں آگے ہوتے ہیں وہ پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں. یہ ہمارا ایسا طالب علم تھا کہ اس نے تعلیم میں بھی رول آف آنر حاصل کیا اور کھیلوں کے میدان میں بھی اس نے کالج کو چیمپئن شپ جیت کر دی. تو اس خوشی میں انہوں نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک فنکشن کروں گا اور بہت خاص بندے کو بلاؤں گا جو اس کو رول آف آنر پیش کرے گا. چنانچہ پاکستان کے ایک نوبل پرائز ونر ہیں اس کو انہوں نے بلایا کینیڈا سے. اس کے بعد میں یونیورسٹی میں چلا گیا تھا تو مجھے پرنسپل صاحب کی طرف سے خط ملا کہ فلاں ڈیٹ کو آپ آئیں, کالج میں ایک فنکشن ہے اور اس میں آپ کو رول آف آنر دیا جائے گا. چنانچہ ہم کالج میں آگئے اور وہ جو چیف گیسٹ تھے ان کا نام تھا عبدالسلام خورشید. تو انہوں نے مجھے رول آف آنر دیا اور اس کے بعد پھر کچھ چائے کی پارٹی تھی تو کالج کے سب پروفیسر پرنسپل چائے میں ان کے ساتھ اکٹھے تھے. اب چائے کے دوران ایک پروفیسر نے ان سے پوچھا عبدالسلام خورشید صاحب سے کہ جی آپ نوبل پرائز ونر ہیں, آپ بہت ذہین ہوں گے. اس نے کہا نہیں میں کوئی اتنا زیادہ ذہین نہیں ہوں, میں ایک ایوریج ذہن کا آدمی ہوں. اس نے کہا نہیں آخر آپ نے نوبل پرائز ون کیا ہے تو ہر بندہ تو نوبل پرائز ون نہیں کر سکتا, تو صاف ظاہر ہے کہ آپ بہت زیادہ ذہین ہوں گے. اس نے آگے سے کہا کہ نہیں جناب میں ذہین بہت نہیں ہوں لیکن میں محنتی بہت ہوں, میں نے بہت محنت کی جس کی وجہ سے میں نے نوبل پرائز ون کیا. تو وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ سائنس والے لڑکے تو سارے محنتی ہوتے ہیں, بک ورم ہوتے ہیں, ہر وقت پڑھائی میں لگے رہتے ہیں, تو آپ نے ان سے کیا زیادہ کیا محنت کر لی ہوگی. تو عبدالسلام خورشید نے جواب دیا, کہنے لگا کہ مجھے ایک کتاب تھی فزکس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی, میں نے اسے ایک دفعہ پڑھا, پھر میں نے دوسری دفعہ پڑھا, پھر تیسری دفعہ پڑھا, حتیٰ کہ میں نے اس کتاب کو 63 ٹائمز اپنی زندگی میں مکمل پڑھا اور وہ کتاب بالکل پانی کی طرح میرے سامنے ہو گئی. تو جب ہم نے یہ سنا تو ہم حیران ہو گئے. ہم نے کہا واقعی جو شخص اپنی بک کو 63 ٹائمز مکمل پڑھے تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ نوبل پرائز وینر بنے. ورنہ آج کل تو طلباء اپنا کورس ایک دفعہ بھی سال میں نہیں پڑھتے. ایک دفعہ پڑھ لے تو ماں باپ پہ احسان, اور کوئی دو دفعہ کورس پڑھ لے تو ٹیچر پہ بھی احسان کہ جی ہم نے دو دفعہ کورس کو ریپیٹ کر لیا. تو جہاں طلباء ایک دفعہ اور دو دفعہ نہیں پڑھ پاتے, وہاں اس بندے نے ایک کتاب کو 63 ٹائم شروع سے آخر تک پڑھا. اب آپ بتائیں, سب لکھے پڑھے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی کتاب کو 63 ٹائم پورا کا پورا پڑھا ہو؟ نہیں پڑھا. تو اتنی محنت لوگوں نے کی اور پھر دنیا میں انہوں نے ایکسلنس کو حاصل کیا. تو یہ محنت بندے کو کرنی پڑتی ہے. ان ایفرٹس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فضل فرماتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وہی دیتے ہیں جو وہ محنت کرتا ہے, اور اس کی محنت کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا. تو اگر محنت کا بدلہ اور پھل انسان کو مل کے رہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں محنت کو اپنائیں. محنت میں عظمت ہوتی ہے, اور ایسے لوگ دنیا میں اپنے نشان چھوڑ کے جاتے ہیں, پھر بعد والے ان کی زندگیوں کو یاد کیا کرتے ہیں. لانگ فیلو کے اشعار ہیں, لائفز آف گریٹ مین آل ریمائنڈ اس, لائفز آف گریٹ مین آل ریمائنڈ اس, وی کین میک آور لائف سبلائم اینڈ ڈیپارٹنگ لیو بہائنڈ اس فٹ پرنٹس آن دی سینڈز آف ٹائم. ہم بھی اگر محنت کریں تو وقت کی ریت پر ہم اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کے دنیا سے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محنت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل مصیبت یہ ہے کہ نوجوان بچے محنت سے گھبراتے ہیں. چنانچہ میں نے ایک دو لڑکوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا. وہ کہہ رہا تھا, یار مجھے بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے. اس نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں بیسک پہ اتنی زیادہ, اور ہاؤس رینٹ اتنا زیادہ, اور کنوینس الاؤنس اتنا زیادہ, اور میڈیکل اتنا زیادہ, اور اس کے اوپر پھر بونس اتنے زیادہ, اور گریجویٹی اتنے زیادہ, اور سارے بینیفٹس اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ. اور جب بتا لیا سارا کچھ تو پھر اخیر پہ کہتے ہیں اور کام کوئی نہیں ہے. یعنی ہم لوگوں کی نظر میں اچھی نوکری کی سپیسیفیکیشن یہ ہے کہ بینیفٹس اتنے زیادہ اور کام کوئی نہیں ہے. اب اگر کسی قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو کہ وہ اس کو اچھی نوکری سمجھتے ہیں کہ بینیفٹس اتنے ہیں, فرنج بینیفٹس ہیں, اور کام کوئی نہیں ہے, تو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ حالانکہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ جواب میں کہتے کہ بھئی نوکری کی تنخواہ جتنی بھی ہے خوب بزی رہ کے کام کرنا پڑتا ہے, سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی. تو اگر ہماری ایسی عادت ہوتی تو وہ نوکری بہت اچھی ہوتی کہ ہم اپنا پسینہ بہاتے اور ہم اپنی محنت کر کے اپنی نوکری کو خوب اچھی طرح کرتے. تو جسم کے تھکنا جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے, یہ اچھی چیز ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دو. تو ہمیں مزدوری لینی تو یاد رہ جاتی ہے, یہ یاد نہیں رہتا کہ مزدور کو پسینہ بھی تو آنا چاہیے نا. پسینہ نہیں آتا, اتنی محنت کوئی نہیں کرتا. اتنی ایفرٹ اگر کوئی کرے تو ایسے مزدور کو اس کا مالک تنخواہ کیوں نہیں دے گا بھائی؟ تو ہمیں محنت کی عادت ہونی چاہیے, اور اس محنت کرنے کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوش نصیبی سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محنتی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالی دین اور دنیا کے ہر فیلڈ میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ, اما بعد, یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إكرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو غائب ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، ان کو بھی اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے. ان میں سے پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، اور چوتھا ہے ہر وقت دل میں اپنے اللہ کو یاد کرنا، اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا، کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل کی سیاہی ظلمت دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ پانچ اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ دل کو منور کرنے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی زندگی میں آگے محنت کی زندگی گزارنا پھر آسان ہو جاتا ہے.
سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد و اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی برتا پوشی فرما، ہمارے گناہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ دن میں کیے ان کو معاف فرما، جو رات میں کیے ان کو معاف فرما، جو تنہائی میں کیے ان کو معاف فرما، جو لوگوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے کیے ان کو معاف فرما. اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے کیا ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ، جو نا سمجھی میں کیے ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ، عافیت و درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ، تیرے کمزور بندے ہیں، مشکل ترین حالات میں زندہ ہیں. اے اللہ، مدد والا معاملہ فرما، نفس و شیطان کے خلاف ہماری مدد فرما. اے اللہ، نیک بننا چاہتے ہیں بن نہیں پا رہے، اے اللہ آپ ہمیں نیک بنا سکتے ہیں. اے اللہ، آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ، آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں انتہائی گندے ہیں. اے اللہ، ہمارے نفس کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی طاعت کی لذت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، عبادت کا سرور عطا فرما دیجئے. اے اللہ، نماز میں حضوری اور حاضری دونوں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنی طاعت والی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری اس دنیا کی زندگی کو بھی سکون اور اے اللہ اطمینان کا نمونہ بنا دیجئے، اور اے اللہ آخرت کی زندگی میں بھی سکون اور اطمینان عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ تھک تھک نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیاں کر کر کے تھکنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم آپ کے محبوب کے امتی کہلاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے جیسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کا امتی کہلانے کا صحیح معنوں میں مستحق بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ جو ہم نے اچھی باتیں سنی، اے اللہ ان تمام باتوں کو اپنے دل کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی خصوصی نسبت عطا فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو نسبت عطا فرمائی، اے اللہ اس نسبت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ماحول معاشرے کے اے اللہ اثرات سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں من حیث القوم اے اللہ ایک کامیاب زندگی کے لیے قبول فرما. اے اللہ ایکسلنس کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن حضرات نے اس پروگرام کا انتظام کیا، اے اللہ اس گھرانے سے اس کو قبول فرما. اے اللہ ان کے بچے کا عقیقہ ہوا، اے اللہ اس عقیقے کے لیے اے اللہ اس بچے کے لیے باسعادت بننے کا سبب بنا. اے اللہ ان کے پورے خاندان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی اے اللہ طاعت والی زندگی کے لیے قبول فرما. اے اللہ برکتوں والا معاملہ فرما، حفاظتوں والا معاملہ فرما. اے اللہ عافیت و درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کو اے اللہ ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ ان کی دعائیں لینے والا بنا. اے اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تادیر قائم فرما. اے اللہ ان سے فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس بل بیٹھنے کو قبول فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.